الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان آخرت کا مسافر ہے، آخرت کے سفر میں تین رکاوٹیں ہیں، ایک رکاوٹ شیطان ہے، دوسرا رکاوٹ نفس ہے، اور تیسرا رکاوٹ برا ماحول ہے۔ شیطان بھی رکاوٹ بنتا ہے، اللہ نے اس رکاوٹ سے بھی اس رکاوٹ کا علاج بتا دیا کہ شیطان اگر رکاوٹ بنے تو کیا کرنا ہے، نفس اگر رکاوٹ بنے تو اس نفس کو کس طرح مطمئنہ بنانا ہے، اور برا ماحول اگر ہے تو برے ماحول سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ چونکہ پروردگار کی شان یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس حکم پر عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اللہ جو روحانی اور قلبی بیماریاں بتاتے ہیں اس کا علاج بھی اللہ بتاتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اللہ یہ بتا دے کہ شیطان تیرا دشمن، نفس تیرا دشمن، برا ماحول تیرا دشمن، یہ تو بتا دیں مگر یہ نہ بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اللہ نے اپنے اسی نظام کے تحت ہمیں علاج بھی بتا دیا کہ تینوں کا علاج کیا ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ انسان جن کے ساتھ رہے گا، جس ماحول میں رہے گا، بڑی خاموشی کے ساتھ، چپکے چپکے، دھیمے دھیمے، انسان کا نفس، انسان کی طبیعت اس کے اندر کی چیزوں کو جذب کر لیتی ہے، اس کے اندر کی چیزوں کو کیچ کر لیتی ہے۔ جن لوگوں نے نفسیات پہ کام کیا ہے، انسان کی طبیعتوں پہ ریسرچ کیا ہے، وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بخیل انسان ہے اور دوسرا سخی ہے تو اگر بخیل سخی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا تو اس میں بھی بخل آ جائے گا۔ ایک انسان حریص ہے، اس میں حرص ہے، طمع ہے، بیجا دنیا کی محبت ہے، ایک انسان جس کا دل خالی ہے اگر وہ اس کے ساتھ رہے گا تو فطری طور پر اس انسان میں حرص آ جائے گا، کہیں نہ کہیں حرص کا مادہ جوش مارے گا۔ جب حرص جیسی چیز، بخل جیسی چیز انسان کی طبیعت کھینچ سکتی ہے تو اور جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں وہ بدرجہ اولا انسان کی طبیعت لے لیتی ہے۔ ایک انسان فکر کی گندگی میں مبتلا ہے، ایک انسان تنگ نظری میں ہمیشہ رہتا ہے، تو تنگ نظری میں رہنے والا اور فکر کی گندگی میں ہمیشہ رہنے والا، اس کے ساتھ جو ہوگا فطری طور پر ساتھ رہنے والے تنگ نظری میں اور فکر کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ناممکن ہے یہ بات کہ کوئی کسی کے ساتھ مسلسل رہے، ساتھ رہے، ہمیشہ رہے، اور اس کی چیزیں اس کی طبیعت میں سرایت نہ کرے، جذب نہ کرے، یہ بات ناممکن ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو انسان کی بات ہوئی، انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہ تو اس کا مثل ہے۔ انسان اگر غیر انسان کے ساتھ رہتا ہے، جانور کے ساتھ رہتا ہے، بلکہ جانور تو ذی روح ہے، جمادات کے ساتھ اگر رہتا ہے جس میں جان نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر کسی کا تعلق بہت زیادہ ہے، تو اس جامد بے جان چیز کی جو فطرت ہوگی، اس کا جو نیچر ہوگا، وہ فطرت اس انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ ایک انسان ہمیشہ اگر پھولوں کے درمیان رہتا ہے، ہمیشہ پھول کے درمیان رہتا ہے، تو پھول کی پتیاں نرم ہوتی ہیں، پھول کے اندر رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب اس انسان کے اندر نرمی آ جائے گی، اس انسان کے اندر نرمی بھی آئے گی اور رنگ برنگی بھی آئے گی۔ جیسے پھول کی پتیوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، یہ انسان بھی اپنی باتوں کا رنگ الگ الگ انداز میں پیش کرے گا۔ تو جب پھول کی پتیوں کا اثر انسان کا دل لے لیتا ہے، جو لوگ ریتیلے علاقے میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کھردراپن آ جاتا ہے، جو پتھروں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں سختی آ جاتی ہے۔ جو انسان سمندر کے کنارے ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ایک خاص قسم کی نرمی آ جاتی ہے۔ گویا انسان کی طبیعت، انسان کا نیچر اللہ نے ایسا بنایا کہ جو انسان کسی مخلوق کے ساتھ رہے گا، جاندار کے ساتھ رہے گا، بے جان کے ساتھ رہے گا، پودوں کے ساتھ رہے گا، تو اس کا اثر اس کا دل لے ہی لیتا ہے۔ تو جب انسان برے ماحول میں ہمیشہ رہے گا، تو اس کا دل، اس کی طبیعت اس برے ماحول کو ضرور لے لیتی ہے۔ ایک انسان ایسے ماحول میں ہمیشہ رہتا ہے جہاں بے پردگی کا ماحول ہے، جہاں فیشن کا ماحول ہے، جہاں ڈیکوریشن کا ماحول ہے، تو اس کی طبیعت میں اب فیشن اور ڈیکوریشن کچھ نہ کچھ آنے لگے گا، اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہونے لگے گی۔ طبیعتوں کا مائل ہونا فیشن کی طرف، ڈیکوریشن کی طرف، اس بات کی پہچان ہے کہ رفتہ رفتہ، دھیمے دھیمے اس کے دل نے اس کے اثر کو قبول کیا ہے۔ گویا انسان جس ماحول میں ہوگا، اس ماحول کا اثر انسان کا قلب قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات عجیب انداز میں لکھی ہے کہ پتھر کو دیکھیں، حجر اسود جب آیا تھا تو بالکل سفید تھا، لیکن انسانوں کا قلب جب اس سے ملا، اور ہر انسان اس حجر اسود کے سامنے اپنے قلب کو کرتا گیا، تو انسانوں کے قلب کی جو سیاہی ہے، گناہوں کی جو سیاہی ہے، دل کی جو سیاہی ہے، اس دل کی سیاہی کا اثر اس پتھر پہ بھی پڑ گیا۔ جبکہ وہ پتھر حجر اسود نہیں ابیض تھا، سفید تھا، انسانوں کے دلوں کا اثر اس پتھر پہ پڑا تو اسود بن گیا۔ پتہ چلا کہ اثر پڑنے کا تعلق دونوں طرف سے ہے، انسان کا دل بھی اثر قبول کرتا ہے اور اس کا اثر بھی دوسری چیزوں پہ پڑتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی بھی ماحول کا اثر انسان کا قلب قبول کرے گا، تو ظاہر ہے کہ برے ماحول میں اگر ہم اور آپ ہوں گے، ایسے ماحول میں ہوں گے جو ماحول آزاد ہوگا، فیشنیبل ہوگا، بے پردگی کا ہوگا، گناہ بھرا ہوگا، ایسے ماحول میں ہم ہوں گے، تو اس ماحول کا اثر انسان کے دل پہ پڑنا ہی پڑنا ہے۔ اب خاص طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ ماحول، پہلے تو ماحول کا تعلق یہ تھا کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ ہوتے تھے، برے انسانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اب برے انسان بھی ہیں اور برا ساتھی بھی ہے، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ موبائل کو دو تین دفعہ غلط استعمال کر لیں، جبکہ آپ کی فطرت نہیں ہے، آپ کا مزاج نہیں ہے، لیکن دو تین دفعہ اگر آپ اس کو غلط استعمال کر لیں اپنے موبائل کو، تو چوتھی دفعہ خود بخود آپ کی طبیعت میں گدگداہٹ ہوگی، چلو ایک دفعہ اور اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اس برے ساتھی کا، اس برے ماحول کا اثر ہوا کہ ہمارا دل پھر چاہنے لگا کہ ہم اس کو دیکھیں۔ تو برے ماحول سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین سا، آسان سا طریقہ بتا دیا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اچھے ماحول کو تلاش کرو، اچھی جگہوں پہ رہو۔ اب اچھے ماحول اور اچھی جگہ پر رہنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ وقت لگائے، اور ایک یہ ہے کہ زیادہ وقت کے بجائے تھوڑا بھی وقت لگا دے۔ مثال کے طور پہ آج کل مساجد کا ماحول، ہر مسجد میں کچھ اعتکاف، کہیں کہیں بیانات، تو اگر ہم پورا وقت نہیں لگا سکتے تو تھوڑا تو وقت لگائیں یہاں، جو ہمارا فری ٹائم ہے، جو ہمارے گھر کا فری وقت ہے، اس فری وقت کے اندر ہم مسجد میں آ جائیں اور یہاں بیٹھ جائیں، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ہم بھی مشغول ہو جائیں۔ یقین جانے ایک اچھے بھلے ماحول کا اثر آپ کے دل پر بہت زیادہ پڑے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب ایک بات لکھی ہے اور بڑے مشہور ہیں وہ، کہ اللہ کا سسٹم، اللہ کے نظام یہ ہے کہ انسان کسی انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ انسان کی نگاہ اگر کسی انسان کے اوپر بار بار پڑتی ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ نے صرف انسانوں کے آنکھوں میں اللہ نے تاثیر نہیں رکھی ہے، بلکہ دوسری بہت سی مخلوق کی آنکھوں میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ یہاں تک معاملہ ہے دوسروں کا، تو پھر ہم اگر برے ماحول میں ہوں، برے ساتھی ہمیں بار بار دیکھیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ایسا انسان آیا جس کی دونوں آنکھیں نکالی گئی تھیں، دونوں آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، تو مجھے بڑا ترس آیا کہ ایک ایسا مجبور بندہ ہے جس کی آنکھ بند نہیں، پھوٹی نہیں، بلکہ نکالی گئی ہیں۔ تو میں نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد مسجد میں پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اس بندے نے کہا کہ میری داستان بڑی عجیب ہے کہ میں تو ٹھیک ٹھاک تھا، میں جنگل کے کنارے چل رہا تھا تو میں نے دو سپیڑے کو دیکھا، سانپ پکڑنے والے کو، وہ جا رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلو ذرا ان کا کھیل دیکھتے ہیں کہ یہ سانپ کس طرح پکڑتے ہیں۔ دونوں سپیڑے نے اپنا تھیلا رکھا اور اپنی بیم نکال کر بجانا شروع کیا۔ جیسے بجانا شروع کیا تو جنگل کے مختلف حصوں سے چھوٹے بڑے سانپ دوڑنے لگے، یہ سانپ کو پکڑتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں، یہ سانپ کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتا ہے، اس کے گلفڑے کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ نہیں ہے، پھینک دیتا اس کو، سانپ کاٹتا بھی نہیں، اس کے پاس جڑی رکھی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے سانپ کو پکڑتا ہے، یہ نہیں ہے، پھینکتا ہے، تیسرے پکڑتا ہے، یہ نہیں، اس کو پھینکتا ہے۔ بس ایک سانپ آیا، اس کو پکڑا، اس نے پکڑ کے اس کے منہ کو دبایا، کہا بس بس یہی ہے، اس نے کہا بس بس یہی ہے، یہ اس نے کہا، اور کہنے کے بعد پھر اس سانپ کی آنکھ کو نکال لیا، اس سانپ کی آنکھ کو نکال لیا اور اپنے ڈبے میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ اس سانپ میں یہ تاثیر ہے کہ اس سانپ کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ یہ سانپ کے پانی جو ہیں وہ اگر ہماری آنکھوں میں لگ جائیں تو زمین کے اندر کیا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، زمین میں کیا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم نے اس کو لے لیا، ڈبے میں رکھ لیا، اب اس کے پانی کو ہم آنکھ میں رکھیں گے، لگائیں گے، شہر میں جائیں گے، اور شہر میں جا کر ہم جہاں دیکھنا چاہیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے اس کا مشق کیا کہ ایک سلائی نکالی، اور سلائی نکالنے کے بعد اس سانپ کے آنکھ میں لگا کر اپنے آنکھوں میں دونوں نے لگا دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی لگا دو، تازہ تازہ مجھے بھی لگا دو۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں لگاتا۔ لیکن پھر اس نے ایسا کیا کہ جو ان دونوں سپیڑوں نے اپنے آنکھ میں اس سلائی کو بار بار لگایا اور لگا کے پھینک دیا، جیسے اس نے پھینکا میں نے جھٹ سے اٹھا لیا اور اٹھا کے چھپ کے میں نے اپنی آنکھوں میں لگا دیا، جبکہ وہ استعمال کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو جب لگایا تو مجھے نظر آنے لگا، زمین کی چیزیں ہمیں نظر آنے لگی کہ یہاں پہ پتھر ہے زمین کے اندر، یہاں پہ کانکریٹ ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ تو میں نے ایک کہہ دیا ان دونوں سے کہ چلو تم نے ہمیں تو نہیں دیا، مگر اس سانپ کے پانی کا اثر میری آنکھوں میں بھی آ گیا۔ جب ان دو سپیڑوں نے یہ دیکھا کہ جو تاثیر ہم کو ملی ہے، سانپ کے آنکھوں کی جو تاثیر ہم کو ملی ہے، یہی تاثیر اس کو مل گئی، اب یہ شہر میں جائے گا، یہ بھی حاصل کر لے گا، یہ ہمارے بارے بتا دے گا، تو پھر ان دونوں نے مجھے زمین پہ پٹک دیا اور زمین پہ پٹک کے انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ ابن کثیر فرماتے یہاں پر کہ جو پروردگار ایک سانپ کے آنکھوں میں تاثیر رکھ سکتا ہے، جو پروردگار ایک سانپ کے آنکھوں میں تاثیر رکھ سکتا ہے کہ اس کے آنکھ کا پانی کسی اور آنکھ میں لگ جائے تو وہی بات آ جائے جو سانپ کے اندر ہے، تو اگر اللہ کے نیک بندوں کی نگاہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی آنکھیں کسی آنکھ پہ پڑ جائے تو کیا اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، آج کے اس برے ماحول میں، آج کے اس گندے ماحول میں، اور یاد رکھیے کہ گندگی کا تعلق جہاں باہر سے ہے، وہیں گندگی کا تعلق ہمارے اندر سے بھی ہے۔ ہم اپنے اندر کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گندگیاں، ہم خلوتوں میں اپنی گندگی کو جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گندگی ہے، کیسی کیسی فکر کی گندگی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر فکر کی گندگی سے بچنا چاہتے ہیں، گندے وساوس سے بچنا چاہتے ہیں، گندے اوہام سے بچنا چاہتے ہیں، گندے خیالات سے اگر بچنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو ایسے ماحول میں جوڑیں اور ایسے ماحول میں اپنے آپ کو رکھیں کہ جس ماحول کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ جس سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے، جس سے خیالات ختم ہوتے ہیں، جس سے وہم ختم ہوتا ہے، جس سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم رہو نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے ماحول میں رہو گے، اچھی صحبتوں میں رہو گے، تو اچھی صحبتوں اور اچھے ماحول کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں رہتے تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ علامہ اقبال سے لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس چلو ذرا بیٹھتے ہیں، بہت لمبی داستان ہے۔ جب وہاں پہنچے دوستوں کی کوششوں کے بعد، تو پھر ان کے دل کا حال تھوڑا بدلا، ایک اچھا ماحول ملا۔ کیسا ماحول ملا؟ ایسا ماحول ملا ان کو کہ اللہ نے دل کے حال کو ایسا بدل دیا کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ آج بھی لاہور کے میوزیم میں ان کا وہ قرآن رکھا ہوا ہے، اس کا ورق کھلا ہوا ہے، جس قرآن کریم پر ان کے آنسو پڑے ہوئے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے آنکھوں کے آنسو ان کے پڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن آج بھی یادگار کے طور پہ ہے۔ وہ ایک شاعر ہیں، لیکن دل کا حال کہاں تک بدلا؟ اسی موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اس لیے یہ بات مسلم ہے میرے دوستو، اگر یہ بات، اگر یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر کی گندگیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، چاہے ظاہر میں ہم اس لباس میں آ گئے، چاہے علماء کی محنتوں سے، دعوت و تبلیغ کی محنتوں سے، مدارس کی محنت سے اس لباس میں ہم آ گئے، ہمارا لباس بظاہر عالمانہ اور صلحہ کا لباس ہو گیا، یہ مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لباس کے اندر اپنے آپ کو ہم جھانکیں کہ ہمارے اندر کیا ہے، ظاہر کہ وہ اندر کیسے بدلے گا، وہ اندر کا ماحول کیسے ہمارا ٹھیک ہوگا، اندر کی پاکیزگی کیسے آئے گی، اندر کی نورانیت کیسے آئے گی؟ گناہ بھرے ماحول سے ہم گزر جائیں اور ہمارے دل پر ان گناہ بھرے ماحول کا کوئی اثر دل پر نہ پڑے، ہماری آنکھیں اٹھنے نہ پائے، ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی باتیں پیدا نہ ہو، یہ کہاں سے آئے گا؟ جس طرح یہ ظاہر کو ہم نے بنایا ہے اسلامی، اسی طرح سے اندر کو بنانا ہے روحانی، تو اس کے لیے آخر ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی طریقہ اللہ تعالی نے فرمایا، کونوا مع الصادقین، ایک اچھے ماحول، ایک پاکیزہ ماحول، صالحین کے ماحول میں اگر اپنے آپ کو رکھو گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جیسے ظاہر کا ماحول تیرا اچھا بنا، تیرے باطن کا، تیرے دل کا ماحول بھی اچھا سے اچھا ہو جائے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا حال بدلا تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، پڑھاتے تھے، مگر ان کو خود خیال تھا کہ جتنا اوپر کا ہمارا اسلامی ہے اندر اتنا روحانی نہیں ہے، ان کو خود اس بات کا احساس تھا، اور طلب تھی اور تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلب اور تڑپ پر شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرا دی۔ جب ملاقات ہو گئی اور دل کا حال بدلا، اب دل کے اندر روحانیت آنے لگی، گناہوں کے خیالات وساوس ختم ہونے لگے، تو اس موقع پر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، جان و دل را جانب دلدار کن، قال را بگزار مرد حال شو، قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ کہتے ہیں ساری کتابیں پوری زندگی پڑھاتا رہا، یہ ایک عالم دین کہہ رہا ہے، ساری کتابیں پڑھاتا رہا، کتاب پڑھانے کے بعد اب ایسا محسوس ہوا کہ سب کو ایک طرف رکھ دو، سب کو ایک طرف رکھ دو، اور اس کے بعد کسی صاحب نسبت، کسی صاحب دل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو، تمہارے دل کا حال بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس مال محسوس کیا، پھر ان کا دل کہاں پہنچا، کیا ان کے دل کا حال ہوا، کیسے ان کی دل کی کیفیت ہوئی؟ جب انسان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے، اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ تمنا کیا تھی؟ پروردگار سے انہوں نے کہا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہ اے من پذیر۔ اللہ تو سب سے بڑا غنی ہے، تو سب سے بڑا غنی ہے، میں سب سے بڑا فقیر ہوں، ایک فقیر سب سے بڑے غنی کے دربار میں حاضر ہے، اس کی صدا یہ ہے کہ اللہ محشر میں میرا حساب مت لینا۔ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا تھا، میرے پاس سب کچھ ہے، کس علم کی کمی ہے، کون سا ایجوکیشن میرے پاس نہیں ہے، آج وہ کہہ رہا کہ اللہ اتنی التجا ہے کہ اس سے حساب مت لینا۔ گرہما بینی حسابم ناگزیر، گرہما بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر حساب ہی لینا ہو، آپ کو مجھ سے حساب ہی لینا ہو، تو یہ التجا ہے کہ جب حساب لینے کا ٹائم آئے گا تو اللہ آپ میرے اور میرے نبی کے درمیان پردہ کر دینا، تاکہ میرے نبی دیکھ کر رنجیدہ نہ ہو جائیں۔ یہ دل کی کیفیت کہاں بدلی؟ انسان جب اچھے ماحول میں ہوتا ہے تو اچھے ماحول میں آنے کے بعد انسان کے دل کے کا ماحول بدلتا ہے۔ میری باتوں کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ آج کا جو ماحول برا ہے اور اس برے ماحول کا اثر ہمارے دل پہ یقیناً ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو دل میں گندی فکریں ہوں گی، گندے خیالات ہوں گے، گندے وساوس ہوں گے، گندی باتیں ہوں گی، شہوت کی چیزیں ہمارے اندر پنپتی ہوں گی، گناہ کی طرف طبیعتوں کا کبھی کبھی میلان ہوتا ہوگا، سڑکوں پہ چلتے ہوئے اندر کی آواز ہوگی، ایک آنکھ ذرا دیکھ لو، یہ ساری گندگیوں کو دور کرنے کا آخر راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی ہے جو پیارے اللہ نے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم اچھے ماحول کو تلاش کریں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں یہ ماحول جہاں جہاں بھی مسجدوں کا ہے، ایک اچھا سا ماحول ہے، آپ چند گھنٹے اس ماحول میں آ کر بیٹھ کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے آپ کے دل پہ کیا نوازش ہوتی ہے اور دلوں پر کیا انعامات ہوتے ہیں اور دلوں کی کیسی پاکیزگی اور صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ظاہر کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے دل اپنے باطن کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ ظاہر میں تو ہم بڑے نیک ہیں، ظاہر میں تو سفید پوش ہیں، اللہ ظاہر میں عالمانہ لباس میں ہیں، مگر میرے مولا باطن میں نہایت گندے ہیں، باطن میں ہمارا بہت گندے ہیں، اللہ باطن کی گندگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ 20 رمضان تو گزر گئے، اللہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا انتظار تھا، رمضان آئے گا ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ جو ہوا تیرے فضل سے ہوا، مگر میرے مولا 2/3 تو رمضان کا گزر گیا، اللہ 7-8 دن 9 دن باقی رہ گئے، اللہ ان 9 دنوں کو ہمارے دل کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری روح کے پاکیزہ ہونے کا ذریعہ بنا دے، دل کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے، اخلاق ذمیمہ کی دوری کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم گندی فکروں سے نہیں بچ پاتے، گندے خیالات سے اللہ نہیں بچ پاتے، گندی آنکھوں سے اللہ نہیں بچ پاتے۔ اے اللہ اس رمضان میں ہم میں سے یقیناً ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے قرآن کو ضرور دیکھا ہوگا، اے اللہ جن آنکھوں سے ہم نے قرآن کو دیکھ لیا، اللہ اس رمضان کی برکت سے اب ہماری آنکھوں کو غلط دیکھنے سے محفوظ فرما دے، اللہ جن زبان سے ہم نے حلال چیزوں کو دن بھر چھوڑے رکھا، اللہ اس زبان کو غلط باتوں کے نکالنے سے محفوظ فرما دے۔ رب کریم جس جسم کو ہم نے صبح سے شام، شام سے رات بہت وقتوں تک مسجد کے ماحول میں رکھا، اللہ اس جسم کو برے ماحول سے محفوظ فرما دے۔ رب کریم رمضان کے اس عشرے میں ہم تمام کی مغفرت فرما، جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ ایک ایک لمحے کو، ایک ایک منٹ کو میرے مولا ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما، ہم اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہوں، اللہ ہماری زبان پہ ذکر ہو، ہماری زبان پہ استغفار ہو، ہماری زبان پہ قرآن کی سورتیں ہو، اللہ ہم تیرے گھر کو آتے ہوں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور تیرے میری زبان پہ تیرا ذکر تیرا نام ہو۔ اللہ غفلتوں کی حفاظت فرما، اللہ مصیبتوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بہت سی اسلامی خواتین اپنے ایمان کا سودا کر کے جا رہی ہیں، اللہ رمضان میں بھی اللہ ایسے واقعات پورے ملک میں سننے میں آ رہے ہیں، اللہ ایسے برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔